کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر.
اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في ثلاث سور، سورة التوبة، سورة الفتح، سورة الصف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرين اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کے ان خطابات کے ضمن میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا اصل مقصد کیا ہے، اور جو قرآن کا فلسفہ ہے یعنی ایمان، ایمانیات ثلاثہ میں رسالت پر ایمان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ کہ ایمان باللہ کے ساتھ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو نوع انسانی کی تعریف ہے، تو اس قافلے میں انسانیت یا آدمیت اور نبوت، اس میں دونوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے. جیسے جیسے زمانہ جو ہے بدلتا رہا، حالات تبدیل ہوتے رہے، مختلف اعتبارات سے تغیرات پیدا ہوئے نوع انسانی کے رہن سہن میں، ان کے اجتماعی نظام میں، ان کے علم میں، مادی علوم میں ترقی ہوئی، تو اس نبوت اور رسالت میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا، اس کا لیول بھی رفتہ رفتہ بلند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے، کلائمکس کو پہنچ گئے، مرتبہ تکمیل کو پہنچ گئے. یہی وجہ ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ صرف ایک نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے، اور آپ ہی نبی. اسی طریقے سے آپ صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ آخر المرسلین ہے. حضور کی ایک حدیث بھی ہے، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. اے مسلمانوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. تو آپ سید المرسلین اور آخر المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کہ آن حضور پر جو سلسلہ نبوت ختم ہوا اور درجہ کمال کو پہنچا، اور سلسلہ رسالت اس کا بھی خاتمہ ہوا اور وہ بھی اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا، تو اس کے کیا کیا مظہر ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے. ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، جن میں سے ایک مفہوم اس کی حیثیت ہے قانونی، بڑی اہمیت ہے، لہذا اسے علماء کرام نے خوب بیان کیا ہے، بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اضافہ کر سکے. البتہ ایک دوسرا پہلو ہے، اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ حضور کی اصل فضیلت جو ہے اس کا تعلق اس دوسرے نقطے ہے. ختم کے دو معنی ہیں، ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو مثلا ختم کا ایک مفہوم کیا ہے، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، کیا مطلب، پہلے ایک طے تھی اب نہیں ہے، پہلے پیسہ موجود تھا اب ختم ہو گیا. اور ختم کا ایک اور مفہوم ہے، کوئی اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا. اس کی کیا مانی؟ پورا کر لیا. جو اسائنمنٹ تھی، جو ہوم ورک تھا، میں نے وہ پورا کر لیا. تو ایک ہے کسی شے کا عدم وجود، ایک مرحلے پر آ کر اب اس کا وجود نہ رہے، اور ایک ہے کسی شے کا پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا. پہلے مفہوم کے لیے قرآن مجید کی سب سے نمایاں آیت جو عموماً تقاریب میں پیش کی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ دی تو صحیح، لیکن یہ کہ وہ بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے، لہذا آپ کی تو صرف بیٹیاں تھیں. تو فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے. اب ان پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ نبوت جو ہے مکمل ہو رہی ہے. سورہ احزاب کی یہی آیت پیش کیا گئی، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے. اگرچہ احادیث کے اندر بہت سی احادیث میں اس کا صراحت ذکر ہے، چنانچہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. بڑی صراحت کے ساتھ کیٹیگوریکل انداز میں آپ کے بعد کسی کے نبی کے آنے کا امکان ختم کر دیا گیا. لیکن جہاں تک تکمیل رسالت کا تعلق ہے، جس کی طرف جیسا کہ میں کر رہا تھا توجہ کم ہوئی ہے، ختم نبوت کی اہمیت قانونی ہے. یعنی حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال، اور جو بھی کرے گا دعویٰ تا قیامت وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا. اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا اور اسے مان لے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ چونکہ بڑی قانونی اور شرعی اہمیت والی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہے یا نہیں. تو اس کو علماء کرام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور اس میں اب کسی اضافے کا امکان نہیں. البتہ تکمیل رسالت کے اوپر بہت کم توجہ ہوئی ہے، حالانکہ حضور کی جو فضیلت ہے در حقیقت اس کی بنیاد تکمیل رسالت ہے. دیکھیے، اگر ایک شے ہموار چلی آ رہی تھی اور ایک جگہ آ کر رک گئی، تو اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہوا؟ نبوت تو رحمت ہے نا، تو رحمت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک جگہ آ کر رک گیا، تو اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں. لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک چیز ترقی کرتے ہوئے تدریجن اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، اب یہاں پر فضیلت کا پہلو ہے. تو فضیلت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ در حقیقت ختم نبوت میں نہیں ہے، بلکہ تکمیل نبوت و رسالت میں. یہی وجہ ہے کہ تکمیل نبوت و رسالت پر ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، جو تین سورتوں میں آئی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 33، سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 28، سورہ صف میں ہے آیت نمبر 9. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ ان تینوں مقامات پر جو کہ تو ہے، ایک شوشے کا فرق ملے، کسی حرف کا فرق ملے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. میرے نزدیک یہ الفاظ مبارکہ جو ہے وہ حضور پر ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تکمیل نبوت اور اختتام رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل رسالت کے مظہر ہے. اس کے ساتھ ہی حضور پر رسالت کے کامل ہو جانے کے لیے دو اور آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. ہم نبی رحمت تھا، نبوت رحمت ہے، یہ ہم پہلے اپنے خطاب میں دیکھ چکے ہیں. اس سے ہماری زندگی کا جو امتحان ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، نبی کے ذریعے سے حق کو پہچاننا آسان ہو گیا، نبی کے اسے پر عمل کرنے سے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو گیا، تو رحمت ہے. لیکن یہ رحمت ترقی کرتے 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 رحمت للعالمین جب بنی ہے، تو وہ ہے شخصیت مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو واضح کیا گیا وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر تمام انسانوں کے لیے. قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے سورہ اعراف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ پہلے کسی نقطے کی تھوڑی وضاحت ہو جائے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے آئے، پوری عالم انسانیت کے لیے کوئی رسول نہیں آیا. ہم دیکھتے ہیں ان اصل نہ نوح الا قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. اسی طرح وإلى عاد أخاهم هودا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. اور یہ کہ دو شہروں کی طرف کہ جو جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، وہ شہر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تباہ ہوئے برباد ہوئے. پھر قوم مدین کی طرف اور مدین کے علاقے کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے. اس حوالے سے سب کے سب جتنے رسول آئے ہیں حضور سے پہلے وہ کیا کسی علاقے کے لیے تھے یا کسی خاص قوم کے لیے تھے؟ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رسالت عالمی ہے، آفاقی ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری نوع انسانیت کے لیے. اور اس کا سبب بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے. ابھی جبکہ انسانی تمدن بالکل ابتدائی مراحل میں تھا تو ذرائع رسم و رسائی موجود نہیں تھے، آمد و رفت کا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. کہاں مشرق بعید میں بسنے والے انسان، کہاں مغرب بعید کے اندر بسنے والے، ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا ہی نہیں. اس حوالے سے کسی ایک نبی کے پیغام کا پوری دنیا تک پہنچ جانا، پوری عالم انسانیت تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا. یہ اصل میں جب ذرائع رسم و رسائی بڑھے، اس کا تعلق ہے انسان کی مادی علوم میں ترقی. یہ جو سائنٹیفک نالج انسان کا بڑھا، آپ سوچئے جب پہلی مرتبہ پہیا ایجاد ہوا تھا تو یہ کتنی بڑی انوینشن تھی، کتنی بڑی ایجاد تھی کہ پہیے پر اب آپ نے ریڑا بنا لیا، ریڑے کے آگے جو ہے آپ نے پھر کسی بیل کو جوت لیا، وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہی ہے نا. آج بھی ٹرینیں چل رہی ہیں پہیوں پر چل رہی ہے. تو پہیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، پہیا جب انسان نے بنانا سیکھا. اسی طرح آپ سوچیے کسی انسان نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری ہے پہاڑ پر سے اور نیچے بھی پتھر تھا اس پر گری زور سے، اسے آگ کی چنگاری پیدا ہو گئی. یہ سوچا یہ کیا ہے، اب اس پتھروں کو ٹکرایا ایک دوسرے کے ساتھ وہ چنگاری پیدا ہو گئی، آگ ایجاد ہو گئی. اور کتنی بڑی ایجاد ہوگی آگ اس وقت، آپ اندازہ کیجئے وہ دور جب ابھی انسان آگ سے واقف نہیں تھا، وہ کچے پھل کھاتا تھا یا کچا گوشت کھاتا تھا. جیسے اور بھی جو ہے درندے جو ہے کچا گوشت کھاتے، شیر کو گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، بھیڑیا جو ہے گوشت کو پکا کر تو نہیں کھاتا، کچا کھاتا. اسی طرح انسان کچا کھاتا تھا، اسے ابھی پکانے کا فن معلوم نہیں تھا. تو جب آگ ایجاد ہو گئی تو یہ بہت بڑی ایجاد ہوئی، بلکہ کہیں گے انقلابی ایجاد ہوئی اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے. آج تو ہمیں معلوم ہے یہ چیزیں جو ہے کس قدر ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں سر ہمیشہ سے. اسی طریقے سے ایک سائنسدان نے دیکھا کہ ایک چوڑے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس میں ڈھکنا ہے، وہ ڈھکنا ہل رہا ہے. سوچا اسے کون ہلا رہا ہے، کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے، کون ہلا رہا ہے اس کو؟ کوئی ہاتھ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس نے اس کو ہلایا ہو. تو اب غور کیا، معلوم ہوا کہ وہ جو اس ہانڈی کے اندر جو بھاپ بن رہی ہے، اس بھاپ نے اسے اٹھایا ہے اور ہلایا ہے. اب یہاں سے بھاپ کی قوت ایجاد ہو گئی، اس بھاپ سے آپ کو معلوم ہے پھر انجن چلے، سٹیم انجن، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر کارنامے ہوئے. یہ ہماری جو علمی ترقی ہوئی ہے یہ مادی علوم کی ترقی ہے، یہ فزیکل سائنسز کی ترقی ہے. اسی سے اکتشافات ہوئے، اسی سے ایجادات ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کر. آج تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت بڑا ایکسپلوژن ہو چکا ہے اور انسان ٹیکنالوجی کے آسمان سے باتیں کر رہا ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بہ کامل نہ بن جائے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاند کو اپنے قدموں تلے روند کے آ چکا ہے واپس، انسان کی طرف سے یہاں تک ہو گئی. بہرحال اس کا مظہر جو ہے نبوت اور رسالت کے ضمن میں یہ ہوا کہ اب ایک عالمی آفاقی نبوت اور رسالت کا وقت آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف نہیں، کسی ایک ملک کی طرف نہیں، پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ حضور کا ایک بڑا ابتدائی خطبہ ہے جو نقل ہوتا ہے، جو آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جب حکم خداوندی آیا انذر اشیدہ تک الاقربین، تو آپ نے بنو ہاشم کے 100 لوگوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، پھر اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ہوٹنگ کی، شور بچایا، ابو لہب بھی موجود تھا، انہوں نے ظاہر بات ہے اسے اندیشہ ہوا کہ یہ محمد اب یہاں پر اپنی دعوت پیش کر دے گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس کو معاملے کو ختم کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نے پھر حضرت علی کو حکم دیا دعوت کام کا اہتمام کرو اور پھر بلاؤ. اب جب دوبارہ آئے کھانا کھا لیا تو میں خیال کرتا ہوں کہ شرم آ گئی کہ اب ہم نے 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو بات سن رہی تھی. اس پر جو خطبہ آپ نے دیا اس میں یہ الفاظ بھی ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، دیکھو میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں یقیناً تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف، پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. یہ معاملہ جو ہے تکمیل رسالت کا بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ کی رسالت پہلی اور آخری ہے جو پوری عالم انسانیت کے لیے. اس میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی پوری دنیا میں پھیلی ہے، یورپ میں پھیلی، افریقہ میں پھیلی، ایشیا میں پھیلی، مشرق بعید میں پھیلی، تو اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ نہیں یہ پہلی بات تو نہیں ہے حضور کی، بلکہ آپ سے پہلے بھی دعوت جو ہے وہ ایک نبی یا ایک رسول کی جو ہے وہ بہت دنیا کے بہت بڑے حصے تک پہنچ گئی ہے. لیکن یہاں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ جان لو آئی ہیو بین سینٹ فار دی لوسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میری بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف ہے، بلکہ آپ کے جو حواری تھے 12 جن کو آپ نے تعلیم دی تھی، تربیت دی تھی، اور پھر آپ نے ان کو بھیجا جاؤ اب میری طرف سے تبلیغ کرو، صراحت کے ساتھ اب بھی موجود ہے بائبل کے اندر کہ دیکھو تمہیں یہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تک کرنی ہے، بنی اسرائیل سے باہر کا میرا پیغام نہیں ہے. یہ الفاظ انجیل میں موجود ہے اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے سورہ آل عمران میں، رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا تھا رسول بنا کر صرف بنی اسرائیل کی طرف. یہ اصل میں سینٹ پال ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سینٹ پال حضرت عیسیٰ کا ہم عصر ہے، لیکن جب تک حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود رہے وہ سب دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا، مخالفت کرتا تھا شریف، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے، خواب آیا ہے یا مشاہدہ ہوا ہے، اور اس مشاہدے میں میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. یہ گویا کہ لبادہ اوڑھ کر وہ عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ شریک ہوا. پھر اس نے حضرت عیسیٰ کے دین میں کئی ترمیمیں کی، ایک ترمیم یہی کی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگی بلکہ تبلیغ ہوگی باقی سب لوگوں کی طرف بھی، جنہیں اسرائیلی کہا کرتے تھے جنٹائل، ہم تو ہے ہم بنی اسرائیل، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی بہت ہی پسندیدہ قوم ہے، لیکن باقی نوع انسانی ہے جنٹائل ہے، گوئم ہے، یہ حیوان ہے اصل میں انسان نما، انسان کی شکل میں حیوان ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں جنٹائل کو بھی دعوت دی جائے گی. نمبر 2، اس نے ختم کر دی حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ don't think I'll come to destroy law، کبھی میں یہ سمجھنا کہ شریعت موسیٰ اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ لاگو تھی، کبھی نہ سمجھنا کہ میں اسے ختم کرنے آیا ہوں، اس کا ایک شوشا بھی اپنی جگہ سے نہیں ملے گا، شریعت موسیٰ ہی کی گویا کہ تجدید کرنے کے لیے اور اسے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجیے، حضرت عیسیٰ السلام کی دعوت کے نکات اور اس نے توحید کے بجائے تفریح کا رنگ پیدا کر دیا، تو گویا کہ ویسے ہی دین الہی کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن یہ سارے کارنامے سینٹ پال کے ہیں، حضرت مسیح سے یہ چیزیں ثابت نہیں، نہ تفریح ثابت ہے نہ شریعت موسوی کا موصل ہو جانا ثابت ہے اور نہ ہی غیر اسرائیلیوں کو دعوت دینا یہ ثابت ہے. تو یہ بات جان لیجیے اچھی طرح کہ محمد ہے پہلے اور آخری رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم وبصداہ آباؤنا و امہاتنا جو پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں بھیجے گئے ہیں. اب آئیے جو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ تین مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں وہ آپ پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت, تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کے مظاہر اس میں جمع کر دیے گئے. سب سے پہلی بات کیا ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر, قرآن حکیم ہدایت کاملہ, اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, تمام ادیان پر, پوری نظام زندگی کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے. اب اس میں پہلی چیز حضور کو جو دی گئی وہ کیا ہے, الہدا, اللہ کی طرف سے دی گائیڈنس, مکمل ہدایت. یہ جو ہے تکمیل نبوت کا یہ سب سے بڑا مظہر ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم سے وہ کہہ دیا گیا تھا آغاز ہی میں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے, ان کا انکار کریں گے, وہ جہنمی ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہدایت جو ہے ظاہر بات ہے کہ ابتدا ہی میں کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ ابھی انسانیت کا شعور کے اعتبار سے, سہم کے اعتبار سے عہد طفولیت تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کا نصاب تو نہیں پڑھا سکتے, کیسے سمجھے گا, اس کی تو حد استطاعت سے باہر ہے. اور فرض کیجیے آپ پہلی جماعت کے بچے کے لیے ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی پاس ہے, دو دو پی ایچ ڈی کیے ہوئے, اب پڑھائے گا کیا اسے, پڑھائے گا تو وہی نہ کہ جو اس کے سمجھ کے اندر آ سکتا ہے. لہذا یہ ہدایت خداوندی جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا گیا, جیسے جیسے انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے اس میں ارتقا ہوا, ہدایت خداوندی بھی اسی کے مطابق آگے بڑھتی چلی گئی, اس میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں. یہ در حقیقت یہ لفظ آیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ دو الفاظ جو ہے حضور کے ذکر میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آتے ہیں, اکمال تکمیل, اتمام تکمیل, اکمال باب افعال کامل کر دینا کسی شے کو, دفع کر, تکمیل درجہ درجہ اسے کامل کرنا درجہ بدرجہ, اتمام ایک دم مکمل کر دینا, تام اپنے مقام مرتبہ تام کو پہنچ جائے, اور تکمیل رفتہ رفتہ اسے اپنے درجہ تمام تک پہنچانا. یہ لفظ حضور کے لیے بہت آتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن اے لوگو, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. وہ اتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. آپ ذرا غور کریں گے تو ویسے تو ہمارا تصور اور ہے, دولت بھی نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, شہرت نعمت ہے, اقتدار نعمت ہے, کہیں قوت حاصل ہو جائے, غلبہ حاصل ہو جائے, لیکن ان میں سے کوئی شے کی نفس ہی نعمت نہیں ہے. دولت نعمت نہیں ہے اگر نعمت ہدایت ساتھ نہیں ہے, کیونکہ اگر دولت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا, پھر گلچھبے اڑائے گا انسان, اللہ تعلوم میں اس کو اڑائے گا, دولت کو عیاشیاں کرے گا, بدماشیاں کرے گا. تو دولت اسی وقت نعمت ہے جبکہ نعمت ہدایت موجود ہے. اسی طریقے سے اولاد اللہ نے دی ہے لیکن آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے, وہ اولاد آوارہ ہو کر اٹھی ہے, وہ آپ کے لیے مستقل جو ہے, اب اس کے اعمال, اس کے گناہ کا اندراج جو ہے ان کا, وہ آپ کے حساب میں بھی ہوتا رہے گا کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی. تو وہ اولاد نعمت نہیں ہوئی, زحمت ہوئی, اس لیے کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں شامل ہوئی. اقتدار کہیں نصیب ہو جائے, طاقت غلبہ, وہ بھی نعمت نہیں ہے. ہاں نعمت ہدایت ساتھ ہے, تو پھر نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ میں انسان اپنی اس قوت کو, اختیارات کو, اقتدار کو استعمال کرے گا. تو گویا کہ فائنل انالیسس میں نعمت صرف ایک شے ہے, وہ ہے ہدایت. ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے, اولاد بھی نعمت ہے, کہیں اقتدار ہو, طاقت ہو, حیثیت ہو, غلبہ ہو, وہ بھی نعمت ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی شے نعمت نہیں ہے, چاہے آپ اسے نعمت سمجھیں. تو اس لیے اتمام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام ہدایت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ ختم نبوت بمانی تکمیل نبوت کا سب سے بڑا مطلب ہے کہ نبوت کا اصل مقصد ہدایت, اور ہدایت شامل ہو گئی قرآن حکیم, کہ وہ قرآن اس تمام ہدایت کا جامع ہے اور اس کی جو انتہائی شکلیں ہیں وہ اس قرآن کے اندر جمع کر دی گئی ہے. یہ ہے ختم نبوت اور تکمیل نبوت, کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کاملہ قرآن حکیم کی صورت میں انسان کو عطا کر دی گئی. یہ مسئلہ خاص طور پر قادیانیوں کے ذمن میں بہت غور طلب ہے. ان سے اگر پوچھا جائے اور اگر کسی میں واقعی کی شرافت ہے, اس لیے بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو اس لیے قادیانی ہے کہ ان کے باپ دادا وہ قادیانی ہو گئے تھے, کوئی وہ اب سوچ سمجھ کے اور تمام معاملات پر غور کر کے نہیں ہے. جیسے ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, اسی طرح ان کا بھی حال ہے. تو ان میں جو بھی ذرا سمجھدار ہو اور جو بھی ذرا ان کے اندر ایسا ہو کہ جو سنجیدگی سے غور کر سکتا ہو, تو ان سے دو سوال میں نے ایک قادیانی سے کیے تھے اور اس پر وہ بالکل ہکا بکا ہو کر رہ گیا تھا. میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی؟ کہنے لگا ہو گئی. نمبر دو, کیا قرآن محفوظ نہیں ہے؟ ہے. میں نے کہا پھر وہی کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن میں ہدایت کامل ہو چکی اور جب اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو اب مزید وہی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کا سن پیدائش 571 عیسوی ہے, لیکن 40 برس کی عمر میں آپ کو معلوم ہے کہ وہی کا آغاز ہوا اور آپ کے نبوت کا ظہور ہوا. آغاز نہیں, ظہور ہوا. آپ تو پیدائشی نبی تھے, آپ تو عالم ارواء پہ بھی نبی تھے, بلکہ خاتم النبیین تھے. آپ کی وہ پوری شان عالم ارواء پہ بھی موجود تھی, لیکن ظہور ہوا ہے جب پہلی وحی آئی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے نبوت کا ظہور ہوا ہے. گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا فلسفیانہ شعور کے اعتبار سے, جب اس نے سب کچھ سوچ لیا, اب ہدایت کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہو گئی. تو یہ گویا کہ حضور پر منصب نبوت کی تکمیل کا مثل ہے. یہ بھی نقطہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے, ایسے بہت سے انبیاء, میں عرض کر چکا ہوں اپنے پہلے خطاب میں, بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ جو رسول نہیں تھے. عام روایت ہے کہ 125,000 انبیاء آئے ہیں دنیا میں, رسول ان میں سے صرف 313 تھے. لیکن جو شخص رسول بھی تھا نبی بھی تھا, اس کی ذات میں جب یہ دو کیفیات جمع ہو گئی تو باہم ان کا ربط کیا ہے؟ وہ یوں سمجھیے کہ ایک ہے اللہ سے لینے والا معاملہ, اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے, وہ ریسیو کر رہے ہیں. یہاں اینٹینا لگا ہوا ہے, آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے, جو وحی کو کیچ کر رہا ہے. اور یہ حصہ جو ہے اب اس وحی کو پہنچا لیتا, اس کی تبلیغ لوگوں تک پہنچا لیتا معاملہ ہے. گویا کہ اللہ سے لینے والا حصہ نبوت, اور خلق خدا کو پہنچانے والا پہلو یہ رسالت ہے. تو حضور پر نبوت کامل ہو گئی, یعنی اللہ نے جو ہدایت نوع انسانی کو دینی تھی وہ دے دی. اس کے بعد وہ کھڑکی بند, اب کوئی وحی نہیں آئے گی. وحی ہے نبوت, ویسے وحی کا لفظ عام بھی ہے. عام طور پر الہام کو بھی قرآن میں وحی کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی لفظ وحی آیا ہے, لیکن وہ وحی نبوت اور ہے. وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا. رویائے صالحہ, سچے خواب, جس کو حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے, ان کا دروازہ بھی بند نہیں ہے. تو وحی ہے, القاء ہے, یہ الہام ہے, اور اسی طرح جو سچے خواب ہے رویائے صادقہ, یہ سلسلہ ہے. وحی نبوت کی کھڑکی بند ہو چکی. تو یہ گویا کہ اللہ سے لینے والی شے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں, یہ حضور پر کمال نبوت کا مظہر اول ہے. مظہر دو دین حق کی تکمیل. دیکھیے دین حق میں ارتقا ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ. وہ کیوں ہوا؟ جیسے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے اجتماعی زندگی اس میں ترقی ہوئی. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے آبا و اجداد تھے جو غاروں میں رہتے تھے. ابھی نہ مکان بنانا آتا تھا نہ کچھ اور, غاروں میں رہ رہے تو ہر شخص جس غار میں بیٹھا بس اس کا مالک ہے. وہاں کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں, کوئی قانون نہیں, کچھ نہیں. آن کی منار کا فوج آئی سروے, میں تو بس یہاں کا مطلق مالک کو مختار ہوں. لہذا کسی بھی اجتماعی نظام کا کوئی سوال نہیں تھا. اس سے آگے بڑھے تو قبائلی نظام دنیا میں قائم ہوا. یہ قبیلہ ہے, قبیلے کا سردار ہے. اب تمہیں سردار کی بات ماننی ہے, اس کا حکم واجب التعمیل ہے. اور دیکھو تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, اس قبیلے کا رواج یہ ہے اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی, ہماری روایات یہ ہے ان کی پابندی کرنی پڑے گی. تو اب ایک اجتماعی نظام دنیا میں وجود میں آیا اور اس اجتماعی نظام کی وجہ سے جکڑ بندیاں شروع ہو گئی. تم یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, یہ چیز جو ہے ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہے یہ نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے یہ کرو گے. تو یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی سوشل ایولیوشن کی, تمدنی ارتقا کی. پھر ایسا ہوا کہ مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیرے ڈال دیے, شہر وجود میں آ گئے. جیسے مدینہ منورہ پانچ قبیلے آباد تھے, مکہ مکرمہ میں صرف ایک قبیلہ تھا قریش, وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا یا قرشی کا غلام, اور یا قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص آئے اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھہر سکتا ہے, ورنہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا. وہ ایک قبیلے کا ون ٹرائب سٹی تھا مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ اسی وقت دنیا میں موجود تھا, دونوں جو ہے بر وقت دونوں کے دونوں جو ہے ایک ساتھ ساتھ دنیا میں تھے. وہاں پہ پانچ قبائل آباد تھے اوس اور خزرج کے. تو یہ قبائل وہ ہے کہ جو قدیم عرب یمن سے آ کر آباد ہوئے, جب پہلے عرب آیا ہے اور تباہی ہوئی ہے تو وہاں سے آ کر یہ دو قبیلے یہاں آباد ہو گئے, اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر آ کر آباد کیا ہے مدینے. پھر یہ ہے کہ یہود کے قبائل تین آ کر آباد ہو گئے, بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو پانچ قبیلوں کا شہر ہو گیا. یہ گویا کہ تمدنی ارتقا کے اعتبار سے ایک قدم آگے تھا. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا اور وہ ہے عظیم امپائر قائم ہو گئی, دی پرشین امپائر, سلطنت فارس, سلطنت کسرا عظیم, یہ سلطنت روما, عظیم سلطنت تین بر اعظموں پر محیط پھیلی ہوئی, مشرقی یورپ سارا, مغربی ایشیا سارا اور شمالی افریقہ سارا. یہ ایک عظیم مملکت تھی, جیسے کہ بعد میں اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح تین بر اعظموں پر محیط تھی. کہ جب سلطنت فارس اور سلطنت روم وجود میں آ گئے دنیا میں, اب یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی اس انتہا کو پہنچ گئی. اب ایک نظام ہے, ایک بادشاہ ہے, بادشاہ نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں, بادشاہ نے محل بنائے ہوئے ہیں, ان محلوں کے اندر عیش ہو رہا ہے, ایش و طرف کی محفلیں جو ہے وہ چل رہی ہے, ناو روش ہو رہا ہے. اب یہ کہ کسان محنت کرتا ہے, یا کوئی اگر کسی کھجے پر بیٹھا ہوا اور جلاہا جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے تو محنت اس کی ہے, اس سے ٹیکس لیا جائے گا. کسان محنت کرے گا اس سے لگان لیا جائے گا. تو محنت کرو آدھا تمہارا ہے آدھا ہم لے جائیں گے. اور وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ, جاگیردار, وڈیرے, جو لارڈ اینڈ بیرنز یورپ کے اندر لارڈ اور بیرنز کہلاتے تھے, ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سلطنت مغلیہ میں 30,000 منصب دار, 20,000 منصب دار, یہ منصب دار تھے, یہ کیا تھے, بڑے بڑے جاگیردار تھے. تو وہ کسانوں کی محنت میں سے ان کے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور ایش کرتے تھے, اور پھر بادشاہ کو بھی بھیجتے تھے اور بادشاہ ایش کرتا تھا. اگر کہیں کوئی کسان بغاوت کریں گے تو بادشاہ کی فوجیں ہیں آ کر کچل دیں گے, اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے گا کوئی جناح تو بادشاہ کی فوجیں آئیں گی اور اس کو وہ برباد کر دیں گی. یہ نظام جب قائم ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ انسانی اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی, اور اس میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا. یہ ظلم ہے, ایکسپلائٹیشن ہے, محنت غریب کی ہے, ایس جاگیردار کر رہا ہے, خون پسینہ اس کا ہے, جو بھی ہے کاشتکار ہے, جو بھی سندھ میں جنہیں ہاری کہتے ہیں محنت ان کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مئی اپریل کے مہینوں میں فصل کٹتی ہے, کیا حال ہوتا ہے اس زمین کا، کتنا حبس ہوتا ہے فصل کے اندر، جہاں فصل میں جا کر وہ پھٹتے ہیں، پسینے میں نہائے گئے، ساری محنت ان کی حج انہوں نے کرائے تھے، بیج انہوں نے ڈالا تھا، کھیت خراب انہوں نے کیا تھا، آدھا اس میں سے جاگیردار لے گیا، اس کے بچے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کوٹیاں بنا رکھی امریکہ میں، برطانیہ میں، گرمی ہوئی اور چلے گئے وہاں پر ایکٹ کر رہے ہیں، اور یہاں گرمی میں کسان جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس پر ایکٹ کر رہے ہیں کون؟ جاگیردار، بڑے بڑے جو آپ کے لارڈز ہیں، فیوڈل لارڈز. یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور انسانی اجتماعیت جو ہے وہ فاسد ہو گئی، ظالم ہو گئی، ڈپریسو ہو گئی اور ایکسپلائٹیٹو ہو گئی، لوگوں کا احتساب ہونے لگا، اب ایک سچے دین کی ضرورت تھی، ایک کامل نظام زندگی جس میں عدل ہو، انصاف ہو، غریب کے حقوق بھی پورے ادا ہو رہے ہیں، ہر طبقے کے لیے اس کے حقوق ہو اور ان کی ضمانت جو ہے وہ ریاست دے، وہاں بادشاہ نہ ہو بلکہ ابو بکر اور عمر ان کی طرح پر درویش بادشاہ ہو، جن کا کوئی محل نہیں تھا، جن کے کوئی کوٹھیاں نہیں تھی، جو پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جو چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، اور وہ تھے جن کے ہاتھ میں حکومت تھی. یہ نظام پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کامل کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکمیل دین جو ہے یہ تکمیل نبوت کا دوسرا بڑا مقصد ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، اور ودین الحق، سچا دین، دین حق، اللہ کا دین. اس کی اپنی ایک سیاست ہے، اپنی ایک معاشرت ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، عادلانہ ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام مسلمان ٹوک سکتا تھا، ایک مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایک سب فراہ کو پوچھتا ہے کہ آپ کا کرتا کہاں سے وجود میں آ گیا، یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور مال غنیمت میں سے ہر مسلمان کو برابر حصہ ملا تھا، جتنا ٹکڑا ہر ایک کے حصے میں آیا تھا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہیں بھی ہمیں طویل اقامت انسان، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوا جس کو ہم کہیں گے دیئر سم تھنگ رانگ سم ویئر، جو گڑبڑ ہوئی ہے، آپ نے ساتھ خیانت کی ہے، اپنے لیے مال غنیمت میں سے حصہ زیادہ لے لیا ہے، ایکسپلین کیجیے رجمائے آپ کے اندر، اور یہ عمر کون ہے جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھر آ رہے ہیں، جن کا جو ہے دبدبا اس وقت کی دنیا پر کتنا ہے، وہ ہے یہ عمر، اور اس میں ایک عام آدمی جو ہے کھڑے ہو کر ٹوک رہا ہے. جواب دیجیے، آپ غصے نہیں ہوئے، آپ نے یہ نہیں کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے، نہیں، آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم اس کو بیان کرو. انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ نہ میرا کرتا بن رہا تھا نہ ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا، تو اس سے آپ کا یہ کرتا بنا ہے. اس پر پھر انہوں نے کہا یہ کون تھے؟ سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، لیکن یہ سنتے ہی کہا الان نسمع ونطیع، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جو شک پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، آپ کی طرف سے مذاق آ گئی، اب آپ جو حکم دیں ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. گویا کہ وہ اپوزیشن نہیں تھی وہاں کہ ہر حال میں اپوز کرنا ہے، حکومت کی طرف سے صحیح بات آئے تب بھی اس کی مخالفت کرنی، اس کی ٹانگ گھسیٹنی ہے ہر حالت میں، یہ نہیں. یہ آج کی شیطانی جمہوریت ہے، وہاں جمہوریت بہترین شکل میں تھی کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے. حضرت عمر نے ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کل یہ نہر بڑے بڑے باندھنے لگے ہیں لوگ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ نہر نہیں باندھا جائے گا شادی میں. ایک خاتون نے راہ چلتے ہوئے روک لیا، عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے، جو نہ اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی، اس لیے کہ قرآن مجید تو قنطار کا لفظ بھی آیا ہے کہ اگر تم نے کسی بیوی سے شادی کی اور ڈھیروں سونا اسے دیا ہو مہر میں، تو اب اگر طلاق دو گے تو اس میں سے ایک تولا بھی واپس نہیں لے سکتے. تو جب قنطار کے اندر قرآن کہہ رہا ہے مہر ہو سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ نہ اللہ کے رسول نے کوئی حد لگائی. تو حضرت عمر نے فرمایا آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا ہے اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا. یہ نظام حکومت جو ہے یہ دے کر بھیجے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فرد کی بنیادی ضرورتوں کی ضمانت صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صوبائی شہر اس کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے, وہاں دیکھا بازار میں بوڑھا یہودی بھیک مانگا. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, جو وہاں کے والی تھے ان کا, بس یہ یہودی ہے بوڑھا ہو گیا ہے کما نہیں سکتا تو بھیک مانگ رہا. حضرت عمر نے فرمایا یہ جوان ہوتا تم اس سے جزیہ لیتے کہ نہیں, آپ سے بوڑھا ہو گیا ہے جہاں سے باہر اس کے دم ہسپتال کی